بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم شيخ العرب ونجم حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے یہ اشعار ہیں اور اشعار تو اپنی جگہ ہے اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا تھا جو عرض ہے اسے اشعار میرے کیا کہیے جو عرض ہے اسے اشعار میرے کیا کہیے اچھل رہے ہیں جگر پا رہا ہے خون آلود اچھل رہے ہیں جگر پا رہا ہے خون آلود یہ اشعار نہیں ہے بلکہ جگر کے خون میں لتھڑے ہوئے ٹکڑے ہیں جو اچھل رہے ہیں اچھل رہے ہیں جگر پا رہا ہے خون آلود کچھ اور عشق کا حاصل نہ عشق کا مقصود جزی کے لطف خلش آئے نالے بے سود جو اڑ کے ہوا میں یوں محو آفتاب ہوا عجب بلا تھا وہ شبنم کا قطرے بے بود یہ اسی غزل کے اشعار ہیں تو اصل یہ ہے یہ اشعار نہیں ہے بلکہ جگر پا رہا ہے خون آلود ہے
احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں
یعنی اللہ کے ہاں حساب سے جو خوف زدہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں مجھے حساب دینا ہے اپنے اعمال کا تو یہ وہ ظالم نفس ہے جس کے پاس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو انجام کو دیکھ سکیں انجام بھی دیدہ نہیں انجام کو دیکھنے والی آنکھیں نہیں ہیں اس کے پاس اور حضرت اکثر فرماتے تھے کہ عقل کی بین الاقوامی مسلمہ تعریف یہ ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے اس کا انجام کیا ہوگا ہر عمل کے وقت یہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ آواز کچھ صحیح ہے صحیح ہے
احتساب روز محشر سے جو لرزیدہ نہیں ایسے ظالم نفس میں انجام بھی دیدہ نہیں
لرزیدہ مطلب یہ کہ کانپتا ہوا لرزیدن فارسی کا مصدر ہے لرزنا ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لرزنا فارسی کا مصدر ہے لرزیدن فارسی میں صرف چھ گردانیں ہیں اور مذکر مؤنث بھی نہیں ہے اب یہی ہے لرزید لرزیدن لرزید لرزیدن لرزیدی لرزیدے لرزیدم لرزیدیں بس یہ چھ گردانیں ہیں بہت آسان ہے لوگوں نے آج فارسی کو بالکل چھوڑ دیا حالانکہ یہ مختصر زبان ہے اور بے شمار اردو میں جو الفاظ ہیں وہ فارسی سے لیے گئے ہیں
عشق ظالم سے یہ ناممکن ہے وہ صابر رہے پھر تعجب کیا جو درد عشق
عشق سنجیدہ نہیں. یہ عشق ظالم ہی تو ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اینقص الدین وانا حی, دین میں کمی کی جائے میں زندہ رہوں. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں دین میں کمی کی جائے میں زندہ رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت فرماتے ہیں عشق ظالم سے یہ ناممکن ہے کہ وہ صابر رہے. اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کے صبر کرے, یہ عشق سے نہیں ہو سکتا. پھر تعجب کیا جو درد عشق سنجیدہ نہیں ہے. تو اس میں کوئی تعجب نہیں کہ اگر غصے کے وقت اگر کوئی عاشق غصے کے وقت غصہ کرے تو یہ ایک تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی نافرمانی پر غصہ آنا ہی چاہیے. تو اس میں تعجب کی بات نہیں کہ اللہ والے ہیں غصہ آ رہا ہے. تو پھر تو بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بھی ٹھیک نہیں, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا بھی ٹھیک نہیں. عشق ظالم سے یہ ناممکن ہے وہ صابر رہے, پھر تعجب کیا جو درد عشق سنجیدہ نہیں. کس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے, کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں. دنیا میں صرف ایک طبقہ ہے جس کو حقیقت میں خوشی حاصل ہے. حقیقت میں خوشی کی حقیقت جس کو حاصل ہے وہ صرف ایک طبقے کو ہے, اور وہ اہل اللہ ہے. شرابی کبابی اور گناہگار جو ہنستے ہیں یہ اوپری ہنسی ہوتی ہے. منہ میں حضرت فرماتے تھے منہ میں کباب دل میں عذاب, یہ بھی کوئی خوشی ہے. اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ والے اصل مسرور وہ ہیں. کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدن ہے. خندیدن یہ بھی فارسی مصدر ہے. خندیدن بمانے ہنسنا مسکرانا, خندیدہ مانے ہنستا ہوا. کوئی ان کے برابر دنیا میں ہنسنے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہنستے ہیں تو دل سے ہنستے ہیں. ان کے دل کو بھی خوشی ہے اور چہرے پر بھی خوشی کے آثار ہیں. حقیقت کی خوشی کی جو حقیقت ہے وہ صرف اہل اللہ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں. کس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے, کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں. اصل خوشی تو یہی ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, حضرت کے مربی اول, غم مصیبت آزمائش ابتلا امتحانات میں جو خوش رہے اصل خوشی تو یہ ہے. تو فرماتے ہیں چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. یہ چھیڑ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ چھیڑ رہے ہیں. کبھی بیمار کر دیتے ہیں, کبھی نقصان کر دیتے ہیں, کبھی اولاد چھین لیتے ہیں, کبھی بھائی کو چھین لیا, کبھی ماں باپ کو اپنے پاس بلا لیا. یہ چھیڑ ہوتی ہے. اللہ آپ عاشق ہیں اور اللہ تعالیٰ محبوب ہیں, تو محبوب کو چھیڑ چھاڑ کا حق حاصل ہے. تو کبھی کبھی چھیڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ان کو چھیڑ کا حق حاصل ہے. چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. اس پہ آپ ناراض ہو رہے ہیں, اس پہ ناراض ہو رہے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا تھا, وہ کیا بڑے غضب کا شعر ہے کہ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت, سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. دشمن کا بھی نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو, ہم تیرے دوستوں کا سر سلامت ہے, یہاں اپنا خنجر اور اپنی تلوار کو یہاں پہ آزما دوستوں کے اوپر. کس قدر مسرور ہے اللہ والے ذکر سے, کوئی بھی ان کے سوا دنیا میں خندیدہ نہیں. نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفی, مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں. اللہ والے وہ ہیں, عارفین وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر جان دی اور ان کا نام روشن ہو گیا. ہم سب کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہم لگاتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ پہ جان دینے والے. اولیاء پہ آ جائیے, صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر تابعین پہ آئیے, علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے تابعین, بزرگان دین پر آ جائیے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی کہتا ہے مجنون, حضرت مجنون رحمۃ اللہ علیہ, نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ وجعل الجنۃ مثواہ وسقى الله سراه. کوئی نہیں کہتا, کوئی نہیں کہتا حضرت فرحاد رحمت اللہ علیہ شیریں پہ جان دی تھی, مجنون نے لیلہ پہ جان دی, اللہ پہ جان دی ہوتی تو ان کا نام بھی روشن ہو جاتا. نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفین, اور مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں, انہوں نے حق کو دیکھا, اللہ کو دیکھا ہی نہیں, اللہ کو پایا ہی نہیں. ہوا بدنام تو, ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر ارے مجنوں, اگر اپنے خدا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا. بدنام ہو گیا, اور اللہ پر مرنا کیا ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ پر مرنا کہتے ہیں گناہ کا موقع آ جائے سامنے, دل پر غم تکلیف اٹھا کر گناہ سے بچنا, یہ اللہ پر مرنا ہے, اللہ پر جان دینا ہے. جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے, اپنے دل پر غم اٹھا کے تکلیف اٹھا کر مجاہدے کر کے ان چیزوں سے بچنا, یہ اللہ پر مرنا ہے. اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے, جیسے نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, ذکر کرنا, حج کرنا, ان کا حکم دیا ہے, ان چیزوں کو بجا لانا, یہ اللہ کے نام پر جینا ہے, یہ اللہ پر جینا ہے, وہ اللہ پر مرنا ہے. بس تو نام روشن کر گئے مر کر کے حق پر عارفی, مر گئے جو مرنے والوں پر وہ حق دیدہ نہیں. یہ عارفین کا لفظ حدیث میں بھی آیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء معدن. التشرف بمعرفت احادیث التصوف میں حکیم الامت نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا لکل شیء معدن و معدن التقوی قلوب العارفین. ہر چیز کی کان ہوتی ہے, کان مائنڈ, ہر چیز کی ایک مائنڈ کان ہوتی ہے, کوئلے کی کان, ہیرے کی کان, سونے کی کان, یہ کانیں ہوتی ہیں, ان سے وہ چیز نکالی جاتی ہے. تو فرمایا ومعدن التقوی قلوب العارفین, تقوی کی بھی کان ہوتی ہے اور تقوی کی کان عارفین کے قلوب ہے, اللہ والوں کے قلوب ہیں, مگر ان سے تقوی نکالنے کا طریقہ الگ ہے. یہ بھی وہ طریقہ نہیں ہے کہ ڈرل کر کے یا چیر کر نکالا جائے, ان کا طریقہ یہ ہے کہ روحانی کنیکشن قائم کر لیا جائے تو اس سے خود بخود منتقل ہوتا رہے گا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت کو ایک مراقبہ تعلیم فرمایا تھا کہ جب بھی میرے پاس بیٹھا کرو تو یہ مراقبہ کیا کرو کہ میرے دل میں سے انوارات نکل کر تمہارے دل میں داخل ہو رہے ہیں. اور ایک دفعہ فرمایا میاں اشرف علی جب میں سو رہا ہوں, اگر کبھی میں سو رہا ہوں اس وقت تم میرے پاس آ جاؤ اور بیٹھ جاؤ سونے کی حالت میں, میں آرام کر رہا ہوں نیند کی حالت میں ہوں, پھر بھی یہ مراقبہ کیا کرو کہ میرے قلب سے انوارات نکل کے تمہارے دل میں داخل ہو رہے ہیں. معلوم ہوا شیخ سو بھی رہا ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا بھائی خاموش, شیخ خاموش بیٹھا ہوا ہو تب بھی اس کی صحبت مفید ہے. نہ نہ, میں اس سے اور ترقی کر کے کہتا ہوں اسی بنیاد پر, اسی واقعی کی بنیاد پر کہ اگر شیخ سو بھی رہا ہو تو بھی اس کی صحبت مفید ہے. اس واقعے سے تو یہ ثابت ہو گیا. پا لیا جس نے خدا کو پا لیا سارا جہاں, کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں. کون کہتا ہے کہ اللہ والے دنیا کو دیکھے ہوئے نہیں, جہاں دیدہ جو دنیا کو دیکھے ہوئے, کون کہتا ہے کہ نہیں. حضرت بستر پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے, دنیا میں کیا کیا برائیاں ہو رہی ہیں, کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں, حضرت کو علم ہوتا تھا. ہم حیران ہوتے تھے, ہم یہ حضرت کو کہاں سے پتہ چل جاتا ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت نے فرمایا یہ بس والے جو اپنے جو وہ جو شیشے پر اس کے اوپر ایک رنگین سی پنی لگاتے ہیں, اور پتہ ہے کس لیے لگاتے ہیں, پیچھے عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ان پر شیڈ پڑے تو. فرمایا یہ ہے, یہ 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 اس میں یہ مکر و فریب یہ ہوتا ہے. میں یہ سن کر حیران رہ گیا حضرت سے کہ یہ اس طرف تو ہمارا کبھی دھیان ہی نہیں گیا تھا. حضرت کو نفس کی ذرا ذرا یہ باریکیاں جو ہے نا یہ سب پتہ ہوتی تھی. اللہ جس سے کام لیتا ہے, جس کو جس جگہ بٹھاتا ہے, پھر اس کو بھائی باپ اگر دکان پہ بٹھاتا ہے اپنے بیٹے کو سارے راز سمجھاتا ہے کہ نہیں سمجھاتا, دیکھو بیٹا یہ ہے یہ ہے, دکانداری ایسے ہوتی ہے, فلاں کو ایسے ڈیل کیا جاتا ہے. تو اللہ جس بندے کو اپنے دین کے کام کے لیے بٹھاتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں, سجھاتے ہیں, فہم نصیب فرماتے ہیں, اس کے دل پر القا فرماتے ہیں. تو شروع میں تو ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ باتیں حضرت کو کیسے پتہ چل رہی ہیں, حضرت تو کہیں جاتے بھی نہیں ہیں, بستر پہ رہتے ہیں. لیکن بعد میں یہ مسئلہ یوں حل ہوا کہ بھئی اللہ تعالیٰ القا فرماتے ہیں. تو کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں, کون یہ کہتا ہے. کاروبار والوں کو حضرت ایسے مشورے دیتے تھے جیسے پرانے تاجروں, پرانے کاروباریوں, تجارت کو کسی نے گھول کر پلا دیا ہو حضرت کو, ایسے تاجر لوگ حیران ہو جاتے تھے, ایسے مشورے دیتے تھے. تو جا رہا کے مشورے جب کرتے تھے نا ہم حیران ہوتے تھے کہ حضرت کے مشورے کیا ہیں. تو میرے دوستو کون کہتا ہے کہ اللہ والے جہاں دیدہ نہیں ہیں, اور تاجروں کا خود آ کے حضرت سے مشورے کرنا, یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں, یہ تجارت کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں, ورنہ مشورے کیوں کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں مشورے, یہ خود تسلیم کرنا ہے. تو بس سمجھ لیجیے,
پا لیا جس نے خدا کو پا لیا سارا جہاں,
بس یہی راز ہے, اللہ کو پائے ہوئے ہوتے ہیں تو سارا جہاں ان کا ہے.
کون کہتا ہے کہ اہل دل جہاں دیدہ نہیں, لذت قرب ندامت گریہ زاری میں ہے, قرب کیا جانے جو دیدہ اشک باریدہ نہیں.
اللہ تعالیٰ کے گناہ کر کے جو ندامت ہوتی ہے, یہ بھی اللہ, اس میں بھی ایک اللہ کا قرب ہے, اور یہ اس کی لذت اس وقت ہے جب آنسو بھی جاری ہو جائیں, آنسو بھی اس میں شامل ہو جائیں. تو فرمایا اللہ کے قرب کو وہ شخص جان ہی نہیں سکتا, وہ آنکھیں نہیں جان سکتی جو اشک باریدہ نہیں ہے, یعنی جنہوں نے آنسو نہ بہائے ہوں. باریدن بمانے بہانا, یعنی جنہوں نے آنسو نہ بہائے ہوں وہ آنکھیں اللہ کا قرب نہیں جان سکتی. اچھا بھائی, کوئی تو بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام کو طلب فرمایا, آنسو بہانے کو حضور نے طلب فرمایا,
اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بذروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والازراس جمرا,
اے اللہ مجھے بہت زیادہ برسنے والی دو آنکھیں دے دیجئے. اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بذروف الدمع, ایسی دو آنکھیں جو آنسوؤں کے ذریعے سے میرے دل کو سیراب کریں. حضور کے ان الفاظ سے پتا چلا یہ آنسو یہاں گرتے ہیں چہرے پر, لیکن گرتے یہاں نہیں ہیں, اصل دل کی زمین پر گرتے ہیں, اس سے سیرابی حاصل ہوتی ہے. تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک, جو میرے دل کو سیراب کریں. معلوم ہوا یہ آنسو بظاہر یہاں گرتے ہیں لیکن اصل دل کی زمین پر گرتے ہیں, اس سے سیرابی ہوتی ہے. جب دل کی زمین سرسبز و شاداب ہوگی تو اللہ کے قرب کا سبزہ لہلہائے گا. تو یہ جب آنسو نہیں گریں گے تو قرب کیا ملے گا. اچھا, پھر اس سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے, بعض لوگوں کو رونا آتا ہی نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو, رو اگر, ابن ماجہ کی روایت ہے یہ, رو اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. فتباکو تکلف ہے نا اس میں, رو بتکلف رونے والی شکل بنا لو, بس ختم. اب یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے, لہذا کوئی سب اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں. رونے کی شکل بنانے پر بھی رونے والوں کا یہ مقام مل جائے گا, وہی دل کی سیرابی حاصل ہو جائے گی. دین میں مایوسی نہیں ہے, کہیں مایوسی کے دروازوں کو بند کیا گیا ہے شریعت میں. یہاں مایوسی ہو سکتی تھی, دروازہ بند کر دیا ہے. نہیں, کوئی اگر کسی کو رونا نہیں آتا, رونے کی شکل بنا لو وہی چیز مل جائے گی. لیجیے دروازہ بند کر دیا مایوسی کا. ہمارے دین میں مایوسی ہے ہی نہیں, اللہ کے راستے میں سلوک میں مایوسی ہے ہی نہیں. مایوس ہونا قرآن میں آتا ہے, لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. مایوس ہونا کافروں کا کام ہے, ایمان والوں کا کام نہیں.
لذت قرب ندامت گریہ زاری میں ہے, قرب کیا جانے جو دیدہ اشک باریدہ نہیں. جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, پھر نہیں
جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں.
جس کو اللہ تعالیٰ نے, یہ عجیب میں ابھی غور کر رہا ہوں, یہ ابھی ابھی بات پتہ چلی, اس پورے جو یہ جو حضرت کے اشعار ہیں اس میں تمام جو قافیے لائے نا حضرت وہ سب فارسی کے ہیں. دیدہ, سنجیدہ, خندیدہ, حق دیدہ, جہاں دیدہ, اشک باریدہ, بخشیدہ, نادیدہ, پیچیدہ, گرویدہ, پوشیدہ, رنجیدہ. اب دیکھیے یہ سارے, یہ میں نے سب اشعار کا پڑھ دیا آپ, یہ بھی ایک فساد ہے اس میں. تو جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, دیکھیں اس کو یہ, اس کے بارے میں یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ بخشا بخشایا نہیں ہے. ہر چیز کی علامات ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اس طرف سے آپ کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا, آپ کیا کہتے ہیں دھوئیں کو دیکھ کر, کیوں بھائی آگ لگی ہے. آگ کو آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے, آپ نے دھواں دیکھا ہے لیکن آپ کہتے ہیں آگ لگی ہے. بس کیوں دھواں اٹھنا دلیل ہے اس بات کی کہ آگ لگی ہے, جب ہی تو دھواں اٹھا ہے. بس جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے نا, یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ اس کو بخشنا چاہتے ہیں, یہ دلیل ہے اس بات کی. جیسے دھواں دلیل ہے, دھواں دلیل ہے آگ کی, ایسی استغفار دلیل ہے مغفرت کی. جو روزانہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہو, دس دفعہ پڑھ لیتا ہو استغفر اللہ استغفر اللہ, اور پابندی سے پڑھتا ہو, پابندی سے ناغہ نہ ہوتا ہو, سمجھ لیں اللہ اس کی مغفرت فرمانا چاہتا ہے, یہ دلیل ہے. ہر چیز اپنی علامات سے پہچانی جاتی ہے. گھٹا اٹھتی ہے تو یہ علامت ہوتی ہے بارش ہونے والی ہے. دھواں اٹھتا ہے یہ علامت ہے کہ یہ اس وہاں آگ لگی ہوئی ہے, آگ نہیں دیکھی ہم نے. ایسی استغفار کی بلا ناغا جس کو توفیق مل رہی ہو, بلا ناغا بلا ناغا, بس سمجھ لیں اللہ اس کی مغفرت فرمانا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شعر حضرت نے ایسے ہی نہیں فرما دیا, حضور فرما رہے ہیں. طوبا لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. قیامت کے دن جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے, حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبریاں ہیں جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس کے اندر کثرت سے استغفار کو دیکھا اس نے. فرمایا بس اس شخص کے لیے خوشخبری ہے, بس اس, یہ معاملہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا ہوگا, حضور فرماتے ہیں توبہ. حضور خوشخبری دے رہے ہیں اس شخص کو کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار لکھے ہوئے ہوں. لیجئے یہ حضرت کا شعر ہو گیا حدیث سے ثابت. کثرت سے استغفار کب لکھا ہوگا نامہ اعمال میں؟ جب یہاں آپ کثرت سے استغفار کریں گے, روز کریں گے, چلتے پھرتے کرتے رہیں گے, بس کثرت سے لکھا جاتا رہے گا اور وہاں نامہ اعمال ملے گا. حضور فرما رہے ہیں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں پھر ایسے شخص کے لیے. جس کو استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی, پھر نہیں جائز یہ کہنا کہ وہ بخشیدہ نہیں. بخشیدن بمعنی بخشنا, اور بخشیدہ بمعنی بخشا بخشایا, بخشا ہوا, اس میں مفعول ہے بخشا ہوا. جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی, ہو کے نادیدہ بھی اس کی آنکھ نادیدہ نہیں. لیجئے مسئلہ اس شعر میں بھی حل ہو گیا. بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی روشنی کو, اور بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو. بصارت اور بصیرت مادہ وہی ہے, با صاد را بصارا یبصرو. بصارت کہتے ہیں ان آنکھوں کی ظاہری بینائی کو, اور بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی کو, دل کی بصیرت کو, دل کو دل کی روشنی, دل کا روشن ہو جانا, اس کو بصیرت کہا جاتا ہے.
دل کی آنکھوں کا کھل جانا یوں کہہ لیں. تو جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی, بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی, بصیرت مل جاتی ہے. خواجہ صاحب اسی کو فرماتے ہیں کی بند جو آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں. کی بند جو آنکھیں, یعنی میں نے جہاں نہیں دیکھنا چاہیے وہاں میں نے نظر جھکا لی. کی بند جو آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں, کیا تم سے کہوں پھر مجھے کیا کیا نظر آیا, کیا تم سے کہوں پھر مجھے کیا کیا نظر آیا. ہائے 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 ہائے, اس شعر کو تو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود صاحب حال ہو. کیا تم سے کہوں پھر مجھے کیا کیا نظر آیا. تو جہاں آنکھیں بند کرنی چاہیے وہاں بند کرنے سے یہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو حضرت بھی اسی کو فرما رہے ہیں کہ بصارت کی حفاظت سے بصیرت عطا ہوگی. تو پھر یہ نادیدہ ہو کے بھی, یعنی اس نے کچھ دیکھا نہ ہو تب بھی سب کچھ دیکھا ہوا ہے. تو میں یہی تو کہہ رہا تھا حضرت کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نادیدہ ہو کے بھی وہ نادیدہ نہیں ہوتا, اس کو بصیرت ملتی ہے اس, اور اللہ اس کے دل میں القا فرماتے ہیں. جب بصارت کی حفاظت سے بصیرت مل گئی, ہو کے نادیدہ بھی اس کی آنکھ نادیدہ نہیں, برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. برکت تقویٰ کی برکت سے جس کے ساتھ اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا تو اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ مسائل نہیں. اور میں جب ہم طالب علم تھے تو میں حضرت کے پاس روز جا کے بیٹھ جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک عالم آئے, انہوں نے رونے لگے, حضرت میں بہت مقروض ہوں. تو حضرت نے ان کو اس وقت, یہ بہت پہلے کا واقعہ بتا رہے ہیں, اس وقت حضرت کو فالج بھی نہیں ہوا تھا, حضرت بالکل صحت مند تھے. تو حضرت نے 1000 روپے ان کو دیے کہ یہ اس سے آپ اپنا قرض وغیرہ ادا. لیکن اس 1000 روپے دینے سے پہلے حضرت نے فرمایا آپ کو پتا ہے میں کتنا مقروض ہوں. پھر حضرت نے فرمایا میں 22 لاکھ روپے کا مقروض ہوں. یہ میں خود, میرے سامنے میں تھا, حضرت تھے اور 1-2 خادم اور ہوں گے. 22 لاکھ روپے یہ مسجد بنائی تھی, پھر وہ ٹھیکے دار آتا ہے میرا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے. تو وہ نواب قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس کا اظہار فرمایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے برابر میں وہ دبئی کا شیخ رہتا ہے میں اس سے بات کروں گا. انہوں نے بات کی, اس نے کہا ٹھیک ہے میں بلینک چیک دوں گا حضرت کو, بلینک چیک, وہ میرے گھر پر تشریف لے آئے میں بلینک چیک دوں گا. نواب صاحب, نواب قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے, انہوں نے بتایا وہ یوں کہہ رہا ہے کہ حضرت میرے گھر پہ تشریف لے آئے میں بلینک چیک دے دوں گا, جتنا وہ لکھے میں اتنا دے دوں گا. حضرت نے فرمایا اس نے گھر آنے کا کہا ہے, انہوں نے کہا جی. فرمایا نہیں گھر نہیں جاؤں گا, گھر جانا ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا گھر. تو نواب قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ تو ہمارے اکابر, ہمارے بزرگوں کی یادگار ہیں, آج میں اگر ابھی فون کر دوں تو یہ گھر پہ جانے والوں کی لائن لگ جائے, لیکن آپ, وہ کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں میں گھر پہ آ جائیں میں دے دوں گا, اور آپ استغنا سے کام لے رہے ہیں. پھر کیا ہوا, یہ 22 لاکھ روپے کیا نہیں ہوں, حضرت نہیں گئے اس کے گھر نہیں گئے اور اس نے بھی پیسے نہیں بھیجوائے. حضرت نے فرمایا وہ خود یہاں آ جائے تو میں لے لوں گا لیکن میں نہیں جاؤں گا. وہ نہیں آیا اور حضرت بھی نہیں گئے اور یہ قرضہ اتر گیا, سب کچھ ہو گیا. مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, آپ بیتی میں لکھا ہے 8 لاکھ روپے کے مقروض تھے. اس وقت کے 8 لاکھ آج کل کے کروڑوں روپے بنتے ہیں, کروڑوں روپے, بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کروڑوں روپے بنتے ہیں. حضرت تھانوی نے جب یہ بہشتی زیور لکھی تو یہ ہول سیل میں 8 پیسے کی پڑتی تھی, ہول سیل ریٹ اس کے 8 پیسے تھے. لیکن مولانا یحییٰ صاحب یہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب ہر ہر گھر میں پہنچ جائے. ان کا کتابوں کا کاروبار تھا, چاہتے یہ تھے کہ کتاب ایک ایک گھر میں پہنچ جائے. ہول سیل ریٹ سے بھی ایک پیسہ نقصان سے بیچتے تھے, 7 پیسے میں کسی طرح یہ کتاب خرید لیں لوگ. اور یہ انہی کی کوششیں تھیں کہ ہندوستان میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو یہ کتاب دی جاتی تھی بیچتی زیور. یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیں اخلاص کتنا ہے. کتاب کس نے لکھی ہے, کوشش کون کر رہا ہے اس کو عام کرنے کی, یہ ہمارے بزرگوں کا اخلاص تھا. اپنا نقصان کر رہے ہیں, 8 پیسے میں ان کو پڑتی تھی, ان کو 8 پیسے میں پڑتی تھی اور 7 پیسے میں بیچ رہے ہیں. اس کو اخلاص کہیں گے نہیں کہیں گے. 8 لاکھ روپے کے مقروض تھے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہم گھبرا گئے یہ قرضہ کیسے ادا ہوگا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. سب آہستہ آہستہ اللہ نے ایسا انتظام کیا سب ادا ہو گیا. تو اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں, برکت تقوی سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا. دیکھ لو ہمارے اکابر کو, ہمارے بزرگوں کی کے بے شمار واقعات ہیں. یہ تو میں چند ایک عرض کر دیا, 20 واقعات ہیں. برکت تقویٰ سے جس کے ساتھ ہے فضل خدا, اس کے پیچیدہ مسائل کوئی پیچیدہ نہیں. اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, لذت دنیا فانی کا وہ گرویدن نہیں. گرویدن, گروی رکھنا ہم کہتے ہیں اردو میں بھی کہتے ہیں گروی رکھنا, یعنی گرفتار ہو جانا دنیا کی فانی لذتوں میں. جو اللہ کی اہل دل کی صحبتوں کا مزہ جس کو لگ گیا ہو, دنیا کا وہ نہیں بنتا, اسیر اور قیدی نہیں بنتا. جگر کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. تم نے اپنا بنا, یہ اللہ والوں کے بارے میں ہے, ہم تو انہی پر فٹ کریں گے نا اس کو. تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. مفتی شفیع صاحب فرماتے تھے, حضرت تھانوی کو خط لکھا, میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے دل کی سوئی کا رخ تھانہ بھون کی طرف رہتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان. میں جہاں بھی ہوتا ہوں میری دل کی سوئی کا رخ تھانہ بھون کی طرف رہتا ہے. ایک طرح سے آزاد بھی ہیں, جا رہے ہیں ایک جگہ دوسری جگہ جا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور ایک طرح سے قید بھی ہیں کہ دل کا رخ وہی ہے. تو تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے. جگر واقعی بہت بڑے شاعر تھے. بعض انہوں نے اشعار ایسے کہے ہیں جو واقعی دل کو جا کے لگتے ہیں. اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بھی ہوا, لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں. آج تو بھائی اشعار میں وقت گزر گیا. ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغ کے اکابر میں سے تھے. ایک دفعہ جہاز کا سفر فرما رہے تھے, برابر میں ان کا نواسا بیٹھا ہوا تھا. تو جب جہاز بلند ہوا اس نے کہا, نانا چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہیں. جب اور بلند ہوا سب کچھ غائب ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا, بیٹا اب کچھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو فرمایا, دیکھو بیٹا یہ صرف ہم نے دنیا سے ظاہری بلندی اختیار کی, ظاہری بلندی, تو ہمیں دنیا نظر نہیں آ رہی. جو حقیقت میں دنیا سے کٹ کے اللہ سے تعلق جوڑ لے تو ایسے ہی اس کی دنیا کی طرف نظر ہی نہیں جاتی. جیسے جہاز بلند ہوتا ہے ہمیں دنیا نظر نہیں آتی ہے. یہ ظاہری بلندی اختیار کرنے پر یہ حال ہوتا ہے کہ دنیا میں نظر نہیں آتی. پہلے چھوٹی ہوتی ہے, ہماری نگاہوں سے گر جاتی ہے, چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے, پھر بالکل غائب ہو جاتی ہے. یہ ظاہری بلندی پر یہ حال ہے, جو حقیقت میں بلند ہو جائے, اللہ سے تعلق قائم کر لے, وہ کیسے دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا. تو یہی ہے اس شعر کا مفہوم. اہل دل کی صحبتوں سے جو حقیقت بین ہوا, لذت دنیا فانی کا وہ گرویدہ نہیں, روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا فضل سے, کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں. اللہ اکبر. یہ تواضع ہے کہ محشر کے دن, روز محشر میں ہمیں رسوا نہ کیجیے گا اپنے فضل سے, ہمارا حال آپ پر کوئی پوشیدہ نہیں. اس بارے میں اقبال مرحوم کا شعر سے کچھ ایک قطع مجھے بہت پسند ہے, اور شاید شاید اللہ تعالی نے اس قطعے کے لکھنے پر اقبال کی مغفرت فرما دی. وہ فرماتے ہیں کہ من تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, تو غنی ازہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر. کہ اللہ آپ دونوں عالموں سے بے پرواہ ہیں, میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, اور محشر کے دن میرے جو عذر ہیں ان کو آپ قبول کر لیجئے گا. آپ یہ کہیں یہ گناہ کیوں کیا, میں کہوں اللہ غفلت سے سستی سے ہو گیا, آپ میرا عذر مان لیجئے گا, قبول کر لیجئے گا, مجھے معاف کر دیجئے گا. روز محشر عذر ہائے من پذیر, یا اگر بینی حسابم نہ گزرے, آگے جو بات کہی ہے نا وہ بہت زبردست بات ہے, یا اگر بینی حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, یا اگر میرا حساب آپ لینا ہی ضروری اور ناگزیر سمجھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل کر کے میرا حساب لیجئے گا, ان کے سامنے میرا حساب نہیں لیجئے گا, ان کو دکھ ہوگا کہ میرا ایک امتی ایسا نامہ اعمال لے کر آیا ہے. یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, آپ اگر آپ میرا حساب لینا ہی ضروری سمجھتے ہیں تو حضور کی نگاہوں سے اس کو پوشیدہ رکھیے گا میرے نامہ اعمال, کیونکہ ان کو دکھ ہوگا کہ یہ میرا امتی ایسا برا نامہ اعمال لے کر آئے ہیں. ہائے ہائے ہائے, یہ عجیب الفاظ ہیں, کیا پتا ان کی مغفرت ہو گئی ہو. یا اگر بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, آہا یہی بات حضرت فرما رہے ہیں, روز محشر اے خدا رسوا نہ کرنا فضل سے, کہ ہمارا حال تجھ پر کوئی پوشیدہ نہیں. اور مقطع پر پہنچا ہوں بہت دیر کے بعد. کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدم و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. کیسے تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, یہ وہی ہے کہ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے, انہوں نے کہا میرا حال کیا پوچھتے ہو, جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ میری مرضی سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ کی مرضی سے کیسے ہو رہا ہے, تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں نے اللہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا ہے, جو اللہ آپ کی مرضی بس ہم تو اسی پر خوش ہیں. تو میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے, تو بس جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. یہ ہے تسلیم و رضا. ہمارے دادا شیخ نے, مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری نے, حضرت تھانوی سے سوال کیا تھا کہ اخلاص سے بھی اونچا کوئی مقام ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں, اخلاص سے بھی اونچا ایک مقام ہے تسلیم و رضا. اللہ جس حال میں رکھے بس, نہ تو ہجری اچھا نہ وصال اچھا ہے, وہ جس حال میں رکھیں وہی حال اچھا ہے. بس جس حال میں وہ رکھیں وہی حال اچھا ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے, جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے. کیا بات ہے, یہ ہے تسلیم و رضا. بے کیفی میں یعنی غم کے حالات میں بھی ہم نے ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے, یہ وہی دیکھ سکتا ہے جو خود صاحب حال ہو. بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیسے مسلسل دیکھا ہے, جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے, کامل ترین. یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, سپرلیٹیو ڈگری, کامل ترین دیکھا ہے. جس راہ کو ہم تجویز کریں, یعنی ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا, ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا. جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا. ثقیل, یہ ثقیل کا سپرلیٹیو ڈگری ہے, بہت زیادہ بھاری. ثقیل کہتے ہیں بھاری کو, اثقل کہتے ہیں بہت زیادہ بھاری, سپرلیٹیو ڈگری. تو جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے, جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو سہل کہتے ہیں آسان کو, اس کی سپرلیٹیو ڈگری استعمال کی ہے یہاں, اسہل, بہت زیادہ آسان دیکھا ہے. جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسہل دیکھا ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے مربی اول, الہ آباد کے بہت بڑے اللہ والے صاحب مستجاب الدعوات بزرگ تھے یہ. تو بھائی جس کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر یہی ہے, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. آہ, یہ کیا 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 الفاظ ہیں حضرت کے. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں. جس کو یہ راضی برضا ہونا نصیب ہو جائے, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے, جس حال میں اللہ رکھے اس حال پہ وہ خوش رہے راضی رہے, اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہ کرے, تو اس کی جو اس کی بہار ہوتی ہے اس میں خزاں نہیں آتی. اس کی خزائیں بھی بہار ہوتی ہیں, اس کی بہار تو بہار ہوتی ہے, اس کی خزائیں بھی بہار ہوتی ہیں. کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. اور خزاں کو بہار بنانے کا نسخہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا یہ شعر پڑھ لیا کریں, بیماری میں مصیبت میں پریشانی میں بس یہ شعر پڑھ لیں. چھیڑ ہوتی ہے محبت میں یقیناً حضرت, ظلم ہے آپ جو اس پر بھی خفا ہوتے ہیں. بس دیکھیے گا انشاءاللہ وہ کنورٹ ہو جائے گا, کنورجن ہو جائے گا, کنورجن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اشعار میں جو حقیقت ہے اور اس کی کچھ جھلک ہمیں بھی کچھ حصہ اس کا نصیب فرما دے.